نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه شروع کرو. آج ہمارا سبق شہادت کا جو دوسرا جز ہے اس سے شروع ہو رہا ہے، تو اپنے ٹیکسٹ بک میں دیکھیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وأشهد اور میں گواہی دیتا ہوں أن يقينا محمدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موبائل نہیں رکھی بہتر ہے، اب بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ٹھیک ہے. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں انا یقینا محمدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ. اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالی مقام اونچا کرے علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اللہ رحمت نازل فرمائے آپ پر وعلی آلہ اور آپ کی آل پر وصحبہ اور آپ کے صحابہ پر وسلم اور سلامتی نازل فرمائے تسلیما مزیدا بہت زیادہ سلامتی. تو پچھلے سبق میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید اور اس کی الوہیت کا اقرار اور خالص اللہ کی توحید کو ماننا اور پھر اس کلمہ کے حوالے سے سات شرائط بیان کی تھی. آج کلمے کا دوسرا جز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کی شہادت اور گواہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کم از کم عام مسلمان کو آپ کے دادا تک یاد ہونا چاہیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی لڑی میں سے ہیں، اور نسب کے اعتبار سے تمام لوگوں سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی ابدیت اور رسالت دو چیزوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے تھے اور اللہ کی عبادت کو سب سے زیادہ عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری میں کتاب النکاح کے اندر جو پہلی حدیث ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آواز آ رہی بھائیوں کو؟ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت دونوں کو جمع فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے تھے۔ اس ضمن میں میں صحیح بخاری کی حدیث عرض کرنے لگا تھا کہ صحیح بخاری میں کتاب النکاح کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تین صحابہ ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے ہاں تشریف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معمول کے بارے میں سوال کیا، تو خیر انہوں نے جواب دیا، صحابہ نے اس عمل کو اپنے لیے تھوڑا سمجھا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، قیام کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے تینوں کو بلایا اور بلا کر کہا، انتم الذین قلتم قضا و قضا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہو، اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالی کی خشیت اور اس کا تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہو، میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اس کا تقوی رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت کے مقام میں سب لوگوں سے آگے تھے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث بھی ہے، یہ صحیح بخاری میں 4837 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2820 نمبر پر یہ حدیث مبارک آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قیام فرماتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے کہ حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتا، سوج جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ کام اتنا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ مالک الملک نے تو آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبد شکور کی تو اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی ہے، یعنی جو اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو شکر گزار بندے کی مدا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی تیسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا یہ بہت بڑا مقام ہے، تو مقام عبدیت میں آپ سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اس لیے یہاں پر عبدیت کا مقام جو ہے اس کو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے مقدم رکھا اور اس کو بیان فرمایا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، چونکہ جو شخص عابد ہے جس کے اندر عبدیت کا وصف پایا جاتا ہے تو اس کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ اپنے نفس کا خود مالک و مختار ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی اور کے نفع اور نقصان کا مالک اور مختار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مطلقاً ربوبیت میں کوئی حق حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ہوتا ہے اور اپنی احتیاج اور ضرورت میں وہ اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، یقیناً اس کا سری اور جاری تمام قسم کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ اسی طرح سورۃ انعام کی 50 نمبر آیت کریمہ میں ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، کہ آپ کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف اس کا پیروکار ہوں۔ اسی طرح سورۃ الجن کی 21 سے لے کر 23 نمبر آیت کریمہ فرمایا، کوئی کہہ دیجئے انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، یقیناً میں تمہارے کسی قسم کے نقصان اور کا مالک نہیں ہوں، قل انی لن یجیرانی من اللہ احدا، کہہ دیجئے یقیناً ہرگز اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا میں ہرگز کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاتا۔ تو جو شخص عبدیت کے مقام پر فائز ہے، نہ وہ اپنی جان کا مالک و مختار ہے اور نہ ہی وہ اپنے علاوہ کسی اور کی جان کا مالک اور مختار ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو عبد فرمایا یا مقام عبدیت عطا کیا، تو یہ اسی لیے تھا کہ دنیا والوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ تمام قسم کا مالک اور مختار میں ہوں، میرے نزدیک کوئی کتنا بھی پیارا اور محبوب کیوں نہ ہو تو یہ میرے اختیارات اس کے اندر سرایت نہیں کرتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری سے عرض کرنے لگا ہوں، 3445 نمبر حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تترونی کما اترت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے تم اس طرح مت بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے مسیح بن مریم کو بڑھایا۔ آپ نے فرمایا، انما انا عبد، میں تو محض بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم یہ کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی پیروی کی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو امام ابن تیمیہ نے اپنے اس خطبے کی ابتدا میں ہی جب اپنے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو آپ کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے کہا مجھے اللہ کا بندہ رسول کہو, تو امام صاحب نے فرمایا واشهد ان محمدا عبده ورسوله, میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں یقیناً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو امام ابن تیمیہ نے اس مقام پر آپ کی ابدیت اور رسالت کا تذکرہ فرما کر ان لوگوں کا رد بھی فرما دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں, اور آپ کو مقام ابدیت سے نکال کر مقام الوہیت اور ربوبیت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, جس طرح کے بعض گمراہ قسم کے صوفیاء نے اس طرح کے عقائد لوگوں میں پھیلائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے اوصاف بیان کیے جو صفتیں ایک خالص اللہ وحدہ لا شریک کی اور ایک خاص الہ اور معبود کی ہوتی ہیں. تو یہ مقصد امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا اس خطبے میں ذکر کرنے کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلوب سے بھی کام نہ لیا جائے, کہ آپ کو ابدیت سے نکال کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا جائے. تو اسی طرح یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو جو پیدا فرمایا ہے, تو بندوں کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں رہیں. اسی لیے یہ حکمت اللہ نے خود سورۃ زاریات کی 56 نمبر آیت کریمہ میں ذکر فرمائی ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. لیعبدون فرما کر جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اور اس کی حکمت واضح کر دی کہ اصل حکمت ہماری پیدائش کی یہ ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے بندے بن کر رہیں, وہ معبود برحق ہے, ہم اس کے عابد ہیں, تو عابد کا کام ہے وہ معبود کے آگے جھکے اور اس کی مکمل طور پر اطاعت کرے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کی کامل اور اکمل اطاعت فرماتے تھے اور ہر حال میں اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکتے تھے اور اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتے نہیں تھے. تو اس لیے آپ کی ابدیت اور رسالت کا بالخصوص یہاں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے آگے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا, کہ اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے آپ پر, آپ کی آل پر, آپ کے صحابہ پر, اور مزید اللہ تعالی بہتر طریقے سے سلامتی نازل فرمائے. تو یہ صلاح کا جو لفظ صلات کے عربی زبان میں کئی معنی ہے. صلات کا ایک معنی جو ہے وہ دعا ہے, جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے خود قرآن حکیم میں سورہ توبہ کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم, کہ لوگوں کے اموال سے آپ صدقہ اور زکوٰۃ وصول کیا کریں, اور صدقہ اور زکوٰۃ جب آپ وصول کریں تو فرمایا صلی علیہم, آپ ان کے حق میں دعا فرما دیا کریں, جس سے صدقہ لو زکوٰۃ لو اس کے لیے دعا کر دو. اور دعا جو ہے ان صلاتک سکن لہم, یقینا آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہے. تو اس لیے صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے, اور اللہ کی صلات اور اس کے بندوں کی صلات اس میں فرق ہے. اس طرح اللہ نے قرآن پاک میں بھی صلات اور سلام کا جو حکم فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر صلات اور سلام بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلات اور سلام بھیجو. تو یہ جو اللہ تعالی کا حکم ہے صلات بھیجنے کا, تو صلات کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں سورۃ الاحزاب نے جو امام بخاری نے باب باندھا, باب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام دیتے ہیں. تو اس ضمن میں ابو العالیہ ریاحی رحمہ اللہ سے امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح کے اندر صیغہ جزم کے ساتھ یہ بات نقل فرمائی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ صلاۃ اللہ علی رسولہ, اللہ تعالی کی صلاۃ جو ہے اس کے پیغمبر پر, وہ یہ ثناء علیہ عند الملائکہ, اور ایک نسخے میں ہے ثناء علیہ الملائ الاعلی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملائکہ کے ہاں مالا العالی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے. تو اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا تذکرہ ملائکہ کے اندر کرتا ہے, آپ کی مدہ سرائی کرتا ہے اور آپ کی شان کو دوبالا کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاۃ ہے. اور اس پر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے اپنی کتاب جلاء الافہام میں, جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام کے حوالے سے جس قدر بھی احادیث موجود ہیں اور ان سے مسمت فرائد ہیں وہ امام ابن قیم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں اکٹھے فرما دیے. اور ملائکہ کی صلاۃ یہ ہے کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں, جس طرح کے صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرتے ہیں. صحیح بخاری میں کتاب الاذان 659 نمبر حدیث ہے, اور صحیح مسلم کتاب البیہ مساجد کے اندر 649 نمبر حدیث ہے, اور باب فضل صلاۃ الجماعت و انتظار الصلاۃ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والملائکۃ یصلون علی احدکم, کہ ملائکہ تمہارے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں, ما دام فی مجلس, جب تم میں سے ہر کوئی شخص اپنی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے, اللہ عزیز صلی فیہ, وہ مجلس جس میں اس نے نماز پڑھی. اور ملائکہ کیا کہتے ہیں, اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما. اب یہ جو حدیث ہے, اس حدیث میں یہ ہے کہ مول ملائکہ تو یصلون, ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں. اب آگے اس صلاۃ کی تفسیر ہے کہ صلاۃ کیا ہے, وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرما. تو اس لیے ملائکہ کی صلاۃ بندوں کے حق میں بخشش کی دعا مانگنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی وہ اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. تو آدمی اور انسانوں کی طرف سے جو صلاۃ ہے وہ گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری سے اللہ کے حضور دعا کرنا ہے. تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں بندے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی خاص رحمت نازل فرما. اس لیے چونکہ اصل حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا جس طرح اللہ ادا کر سکتا ہے بندے نہیں کرتے, اس لیے جب وہ ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, تو اس وقت صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نماز میں سلام تو پڑھنا سیکھ چکے ہیں, جب اتحاد پڑھتے تھے تو رسول اللہ پر سلام بھی آ جاتا تھا, تو کہنا کیف نصلی علیک, ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے کہہ دو قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر آپ نے یہ صلاۃ بتائی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صلاۃ اور سلام اکٹھا ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, سلام اور صلاۃ دونوں کا اکٹھا حکم ہے. تو درود ابراہیمی نماز میں تو کفایت کرتا ہے, لیکن نماز کے باہر یہ کفایت نہیں کرتا, لہذا نماز کے باہر وہ ایسے کلمے ہونے چاہیے جس میں صلاۃ اور سلام بھی ہو. تو پھر کہتے ہیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کہ صلاۃ اور سلام دونوں جمع ہیں. تو اس کو بھی بات یہ بھی سمجھنے والی ہے. تو ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ جو صلو علیہ وسلم دو حکم آیا ہے, تو دو حکموں کا لازمی یہ نتیجہ نہیں ہے کہ ایک وقت ہی دونوں ہوں, ایک وقت بھی ہو سکتے ہیں, الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ کے اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ و آت الزکات, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. اب دو حکم اکٹھے بیان ہوئے ہیں. تو نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں اور زکات تو جو ہے سال بعد دینی ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ 5 بار نماز پڑھتے ہیں تو زکات بھی دن میں 5 بار ہی دے تبھی اس پر حکم پر عمل ہوگا کہ دونوں میں اکٹھا تذکرہ آیا ہے. تو حکم ہے اللہ وحدہ لا شریک نے جو بیان فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک وقت اگر دونوں اکٹھے نہ ادا ہو سکے تو حکم پر عمل نہیں ہوگا. تو صلات اور سلام دو حکم ہیں. یہ جو واو درمیان میں ہے یہ اس کو علماء کہتے ہیں یہ مغایرت کے لیے ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں. تو اگر اکٹھے پر بھی عمل کرنا تو حدیث میں ہمارے لیے وہ نمونہ بھی موجود ہے. ہر حدیث کی کتاب میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر بھی ہے اور اس میں صلات اور سلام بھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے تو کہ یہ تو سین میں لکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا. تو یہ بھی ان کی بھول ہے, اصل میں حدیث کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے. صحیح مسلم شریف جو ہمارے ہاں درسی نسخہ موجود ہے اس میں باب اور نزول عیسیٰ اور اسی طرح مسند بزار کے اندر بھی حدیث دو جگہ پر ہے, جو کشف الاستار مسند بزار کے زوائد ہیں. علامہ حیسمی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ حدیث بزار کی دو جگہ ذکر فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ینزل فیکم عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند بزار کے زوائد جو کشف الاستار ہیں اس میں دو جگہ پر یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ینزل فیکم عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاں تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے. تو خود عیسیٰ علیہ السلام کا جب آپ نے تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کردہ جملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں صلات بھی ہے اور سلام بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اجماعی مسئلہ ہے, کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں قال رسول اللہ, رائیت رسول اللہ, سمعت رسول اللہ ہو اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے شاگرد حمام بن منبہ رحمہ اللہ کو حدیثیں لکھوائی تھی تو اس صحیفے کے اندر بھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سمعت رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اجماعی جملہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہوا اور اصحاب رسول اور تمام ائمہ حدیث شروع سے لے کر آج تک جب بھی کوئی حدیث لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو صلات اور سلام دونوں پر عمل ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم میں امام ابن تیمیہ نے یہاں پر بھی قرآن کے حکم کی پیروی بھی کی, صلات اور سلام دونوں ذکر فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی بھی فرمائی اور صلات اور سلام دونوں کا ذکر کیا. اور آگے درمیان میں لفظ ہے وعلیٰ آلہ, تو آل جو لفظ ہے تو آل سے ایک تو مراد ہو کسی بھی شخص کے ساتھ قریبی تعلق اور رشتہ داری جو مضبوط رکھتے ہوں وہ اس کی آل شمار ہوتے ہیں. ہر شخص کی آل وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ قرابت داری اور رشتہ داری کی وجہ سے مضبوط رشتہ رکھتے ہوں وہ اس شخص کی آل شمار ہوتے ہیں. اسی طرح آل میں وہ لوگ بھی مراد بعض اوقات لیے جاتے ہیں جن کے اوپر صدقہ جو ہے وہ حرام ہوتا ہے, جس طرح بنو ہاشم بنو مطلب وغیرہ لوگ جو ہے نا وہ اس میں شمار کیے جاتے ہیں. آل میں کسی شخص کے پیروکار بھی آ جاتے ہیں, جس طرح آل فرعون ہے, فرعون کے اولاد تو کوئی نہیں تھی, قرآن نے آل فرعون کا ذکر کیا کہ آل بمانے تابے دار بھی ہے کہ جو اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اس زمن میں آتے ہیں. یہ لفظ آل ہے, بہت سارے آل علم کا یہ کہنا ہے کہ اہل سے مشتق, یہ جو اہل ہے نا تو احمدہ ہا اور لام, تو یہ جو ہا ہے نا اس کو آگے دوسرے حمزے سے بدلا ہے, پھر دو حمزے اکٹھے ہو گئے تھے تو ان میں پھر دونوں کو ایک کر کے اوپر مد ڈال دی ہے تاکہ وہ لفظ آل جو ہے نا مد کے ساتھ پڑھا جائے. تو اہل کا اطلاق یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اہل کا اطلاق کتاب اور سنت کی روح سے آدمی کی بیوی کے اوپر ہوتا ہے, باقی اس کی اولاد پر اس کے ذمن میں آتی ہے. تو اصل اہل جو ہوتے ہیں آدمی کے اہل بیت گھر والے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے. اس ضمن میں یہاں ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا, یہ بھی انتہائی ضروری ہیں. بعض لوگ قرآن مقدس سے سورۃ الاحزاب کی جو ہے نا وہ 33 نمبر آیت کریمہ کو لے کر آل میں صرف سمجھتے ہیں قدرت علی اور ان کی اولاد آتی ہے اور کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, یہ سورۃ احزاب 22واں پارا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اے گھر والوں پیدی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح صاف ستھرا کر دے. تو کہتے ہیں یہاں پر اہل البیت کا جو تذکرہ آیا ہے اس سے مراد حضرت علی اور ان کا خانوادہ ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اہل البیت ہے تو آگے یرید اللہ لیذہب عنکم, یہ قوم ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ہے, اور یطہر قوم میں بھی قوم ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ہے, تو مراد اس سے مرد اور حضرت علی اور ان کا خانوادہ ہے. تو ہمارے اہل علم علماء جتنے بھی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا سیاق و سباق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں ازواج مطہرات جو ہے نا وہ اول نمبر پر داخل ہے, اس لیے کہ پچھلے پورے رکوع سے اور آگے بھی یہاں پر ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے. جس طرح میں یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين, کہ نبی کی بیویوں کو اللہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوں گی اور صالح اعمال کریں گی ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور ہم نے اس کے لیے بڑی عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. پھر فرمایا یا نساء النبی لستنہ کا احد من النساء, اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اتقیتنہ فلا تخزانہ بالقول فیتم اللذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. تو آگے سارے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حوالے سے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, کہ پہلے بھی آئے عورتوں کے حوالے سے, بعد والی آیت بھی عورتوں کے حوالے سے, یہ بیچ میں ٹکڑا تو آ گیا ہے, وہ اہل بیت کا تذکرہ آیا ہے تو اہل بیت کے ساتھ مذکر کے سیکھے ہیں تو عورتیں کیسے مراد ہو سکتی ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اصل میں یہ اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن کو نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. لفظ اہل کی وجہ سے مذکر کے سیکھے آئے ہیں, مراد اس سے خواتین ہیں. میں قرآن پاک سے 3 آیات آپ کی طرف ان کی توجہ دلاتا ہوں, آپ ذرا غور کیجئے. اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 10 میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, اذ رآ نارن, جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ دیکھی, فقال, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کس کو کہا؟ لِأَهْلِ ہی, اپنے اہل کو کہا. اب اہل کو کیا تھا؟ ام کو سو, تم ٹھہر جاؤ. اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قوم مدین میں شادی ہوئی تو اپنے ساتھ تو صرف اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے, تو بیوی سے کہا فقال لأہل ہی, اپنے اہل سے. آج بھی ہماری اردو زبان میں اہل یا اہلیہ کا لفظ گھر والی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آگے کیا فرمایا؟ ام کو سو. اب یہ جو ام کو سو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, حالانکہ مونس کے لیے تو ام کو سی آتا ہے. تو لفظ اہل کی رعایت کرتے ہوئے قرآن نے ام کو سو جمع کا صیغہ بولا ہے مذکر کا, لیکن مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے. اس طرح آگے بھی دیکھ لیں, انی آنست نارم لعلی آتی کم, فرمایا میں نے آگ پر اطلاع پائی, امید آتی کم, آتی کے نہیں فرمایا, فرمایا مونس کا صیغہ. جس طرح کم وہاں پر ہے یطہرکم, یہاں پر بھی آتی کم میں وہی کم ضمیر ہے لیکن مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے. اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ قصص کے اندر 29 نمبر آیت میں بھی اور سورہ نمل کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ, موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا, انی آنست نارا, میں نے آگ پر اطلاع پائی, سآتیکم منہا بخبر, میں ان قریب تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاؤں گا. یہاں پر بھی فرمایا سآتیکم, آگے بھی فرمایا کہ او آتیکم بشہاب قبس, یا اگر سلگ کی چنگاری لے کر تمہارے پاس آؤں، یہاں پر بھی قوم ضمیر جمع مذکر کی ہے، پھر آگے لعلکم تستلون، یہ قوم اور تستلون بھی جمع مذکر مخاطب کے سیگے ہیں، لیکن خطاب بیوی سے کر رہے ہیں، سیگے جمع مذکر کے استعمال ہو رہے، کیونکہ لفظ اہل یہاں پر وارد ہوا ہے، تو لفظ اہل کی رعایت کرتے ہوئے عربی زبان میں جمع مذکر کے سیگے استعمال ہوتے ہیں اور مراد مونس ہے. اسی طرح سورہ روم کی 73 نمبر آیت کریمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر بھی غور فرمائیں، جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہلیہ کے پاس فرشتوں نے آ کر بچے کی بشارت دی تو ان کو تعجب ہوا کہ بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی، فقالوا، تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہلیہ سے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہو؟ اب عطا جبینا یہ واحد مونس حاضر کا سیگا ہے، لیکن آگے دیکھیے، آگے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یا علیکم فرمایا کہ گھر والوں تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اہل علیکم تمہارے اوپر، اب تم ضمیر جہاں پر بھی جمع مذکر حاضر کی فرمائی ہے. تو قرآن کے اندر اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل البیت کا اطلاق جو ہے سب سے پہلے آدمی کے بیوی اور بیوی کے اوپر ہوتا ہے، گھر والے جب اس میں داخل ہے تو اولاد اس کے ضمن میں آتی ہے. تو اس لیے یہ بڑا عجیب سا فلسفہ لوگوں نے لے لیا کہ حضرت علی اور ان کی اولاد کو، بی بی فاطمہ کو ان کی اولاد حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے ساتھ محبت رکھنا یہ اہل سنہ والجماع جو ہیں ان کے عقیدے میں شامل ہے. یہ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کی ہے کہ امام محمد باقر، اب شیعہ حضرات کے ہاں چونکہ ان کے 12 امام ہیں جن کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، تو جن میں حضرت علی ہیں، سر فہرست ہیں حضرت حسن، حسین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، موسیٰ رضا، علی تقی، علی نقی، حسن عسکری اور 12 امام مادی جو پیدا کر کے انہوں نے غار میں داخل کر دیے. تو بہرحال یہ امام محمد باقر جو تھے نا، ان کے پاس کسی شخص نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا بڑے برے طریقے سے تذکرہ کیا، تو امام محمد باقر علیہ الرحمہ نے بڑا ہی زبردست اسے سوال کیا، فرمانا کہ تو مجھے بتا کیا تو مہاجری ہے، یعنی تیرا مہاجرین سے تعلق ہے؟ کہنے لگا میرا مہاجرین سے تعلق نہیں ہے. پوچھنے لگے تو یہ بتا کیا تو انصاری ہے؟ تو کہنے لگا میرا انصاریوں سے بھی تعلق نہیں ہے. تو پھر امام محمد باقر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پھر میں یقین سے کہتا ہوں تو ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہے جن کا انصار و مہاجرین کے بعد ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 طرح کے مومنوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ مومن ہے جو مہاجرین ہے، جو مکہ سے ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ تشریف لائے تھے. دوسرے وہ مومنین ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد فرمائی تھی جن کو انصار کہا گیا، اور تیسرے وہ مومنین ہیں جن کا اللہ نے انصار اور مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ انصار اور مہاجرین کے بعد آتے ہیں، آئیں گے اور کیا کہیں گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، کیا ہمارے پروردگار ہمیں بھی معاف فرما اور ہم سے پہلے کے ایمان والے گزر چکے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور ہمارے سینوں میں ایسے لوگوں ایمان والوں کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ رکھ، یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اب اس مقام پر امام محمد باقر فرمانے لگے پہلے انصار و مہاجرین کا تذکرہ ہے، پیچھے وہ ان مومنوں کا ذکر ہے جو دعا کرنے والے انصار و مہاجرین کے حق میں. تو میں یقین سے کہتا ہوں جب تو نہ انصاری ہے نہ مہاجر ہے تو جن ایمان والوں کے ان کے بعد ذکر ہے تو ان میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ تو ان کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے اور برے الفاظ بول رہا ہے. مومن تو وہ ہے یا وہ مہاجر ہے یا انصاری ہے یا انصار و مہاجرین کے لیے دعا کرتا ہے. تو یہ اہل سنہ والجماعہ کی پہچان میں سے ہے کہ جب صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے ساتھ دعائیہ کلمے کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر واحد صحابی ہوتا رضی اللہ عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز خود ان کے لیے اپنے قرآن حکیم میں بیان فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، تو صاحب محمد کے بعد سلام کا ذکر فرمایا، تو یہ سلام جو ہے اصل میں باب تفعیل جس کو کہتے ہیں سلام و سلم و تسلیم و سلام، تسلیم اور سلام یہ دونوں اس باب کے مصدر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کے لیے دعائیں کرنا اور صلات کے کلمے کہنا، یہ امام ابن تیمیہ نے قرآن کی پیروی میں اور جس طرح میں نے حدیث ذکر کی سنت کی پیروی میں یہ الفاظ ذکر فرمائے. تو حمد صلات اور تسلیم کے بعد اب امام ابن تیمیہ آگے فرماتے ہیں اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد. تو یہ کلمہ جو اما بعد ہے، یہ حمد و صلات کے بعد جو اصل مقصد شروع کرنا ہوتا ہے، تو اس مقصد کے شروع کرنے پر اس کلمے کو ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اپنے خطبے میں اور اپنی خطبوں کے اندر اما بعد کا کلمہ استعمال کرتے تھے، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ اس کا تذکرہ فرمایا. تو یہ اما بعد سے مراد یعنی حمد و صلات کے بعد جو کچھ بھی آگے بیان ہو سکتا ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. تو اس کے بعد امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ المنصورۃ الی قیام الساعۃ اہل السنۃ والجماعۃ. فہذا تو یہ اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ ایسے فرقے کا عقیدہ ہے، الناجیۃ جو نجات پانے والا ہے، المنصورۃ جس کی مدد کی گئی ہے، الی قیام الساعۃ قیامت کے قائم ہونے تک. اور وہ فرقہ ناجیہ فرماتے ہیں اہل سنتی والجماعتی، اہل سنہ والجماع کا فرقہ ہے. اب اس میں پہلے لفظ استعمال کے وہذا اعتقاد، اعتقاد سے ہی عقیدے کا لفظ ہے. جس طرح پہلے بھی ایک بھائی نے سوال کیا تو پچھلے درس میں تو میں نے عرض کیا تھا کہ کسی چیز کو اصل میں مضبوط گرا لگانے کو عقد الحبل سے یہ لیا گیا ہے. جب رسی کو مضبوط گرا لگا دی جاتی ہے تو کہتے ہیں عقد الحبل، اس نے رسی کو گرا باندھی. تو اسی لفظ کو پھر مصمم ارادے اور پختہ اعتقاد کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اعتقاد جاسم جس کو کہتے ہیں. تو یہ فرقہ ہے مطلب یہ اصل میں فرقوں سے نکلا ہے. فرق کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. ہماری اردو زبان کے اندر اسی فرق سے نکلے ہوئے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح ہے فرق سے نکلا لفظ فریق، فراق، مفارقت، تفریق. تو یہ اصل میں جدائی کے معنی پر استعمال کیے جاتے ہیں. میں صرف اس کی لمبی بحث نہیں کرتا، ایک مثال رکھتا ہوں. ہمارے چھوٹے چھوٹے دنیا میں پڑھنے والے بچے جس وقت حساب کتاب کرتے ہیں تو جمع اور تفریق کے سوالات نکالتے ہیں. مثال کے طور پر استاد نے شاگرد سے کہا کہ لکھو 100. اب شاگرد نے 100 کا عدد لکھا، پھر استاد نے کہا بیٹا نیچے لکھو 50. اب استاد نے 100 کا عدد لکھا اور نیچے 50 کب لکھا، تو اب استاد کہتا ہے 100 میں سے 50 تفریق کر دو. نیچے 50 مائنس کی علامت لگائی، نیچے پر لکیر اور خط کھینچ کر نیچے 50 لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ 50 باقی بچے ہیں، 100 میں سے 50 تفریق ہو گئے. تو اصل عدد 100 تھا، اصل سے جب 50 نکالے تو اصل سے کٹ کر جو جدا ہو گئے ان کو کہا گیا یہ تفریق ہو گئے ہیں. اسی طرح فرقہ اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو اصل سے کٹ کے جدا ہوتا ہے. تو اب فرقے کا لفظ اسی طرح جماعت کے اوپر بھی بولا جاتا ہے. تو فرقے اس امت کے اندر کثیر تعداد میں پیدا ہوئے، لیکن ایک فرقہ بمانا جماعت وہ کامیاب اور کامران ہے. اس کی دلیل ہے امام بخاری، امام ابن تیمیہ نے اصل میں یہاں اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا. بعض جگہوں پر حدیث لا تزال امتی منصورین علی الحق، حق پر ان کی مدد کی جائے گی. لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو رسوا کرنا چاہے وہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی. اور دوسری آپ کی حدیث ہے سفتاری کو حاضر امہ علی 73 فرقہ، کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم بالنار سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا. فرما وہی من کان علی مثل ما انا علیہ الیوم وصحابی, تو وہ جو جنت میں جانے والا اس کی پہچان یہ ہے کہ آج میں اور میرے صحابہ جس طریق پر ہیں, جو شخص اسی طریق پر قائم رہے گا وہ شخص جو ہے نا وہ جنت میں جانے والا ہوگا. تو یہاں پر وہ فرقہ جو کتاب اور سنت کو ماننے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر ہے, تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس طریق پر ہیں تو ان کا طریق کتاب اور سنت تھا. یہ اللہ کا قرآن واضح کرتا ہے یہ اللہ محمل کتاب اور حکمہ, آپ ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے تھے. تو کتاب اور سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والا گروہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی جنت میں ہوگا اور وہی فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ ہوگا. اس کے متعلق بہت ساری اور بھی حدیث ہیں. تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ جو فرقہ نجات پانے والا گروہ ہے اور قیامت تک جس کی مدد کی جائے گی وہ اہل سنہ والجماعت ہے, اور اہل سنہ والجماعت سنت کا معنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے, کیونکہ اسی بات کی توضیح خود امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے شیعہ حضرات کے رد میں جو اپنی کتاب لکھی منہاج السنہ, یہ جو لاہور سے مکتبہ سلفیہ والے نے جو اس کا نسخہ شائع کیا ہے اس کی پہلی جلد کے 256 صفحہ پر امام ابن تیمیہ نے اہل سنہ والجماعت کی خود شرح فرمائی. کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت مذہب قدیم معروف ہے, کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب پرانا اور مشہور و معروف ہے. قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفہ و مالک و شافعی و احمد, امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کی تخلیق سے پہلے, یعنی یہ ابھی امام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اہل سنہ والجماعت کی جو ہے نا وہ قدیم مذہب ہے اور معروف ہے. اور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَذَابُ الصَّحَابَ, یہ اہل سنہ والجماعت کا مذہب جو ہے یہ صحابہ کا مذہب ہے. تَلَقَّوْا عَنْ نَبِيِّهِمْ, اور انہوں نے یہ مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے. وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ, اور جس نے اس مذہب کی مخالفت کی, کَانَ مُبْتَدِعًا عِنْدَ اہل سنہ والجماعت, وہ اہل سنت والجماعت کے ہاں بدتی شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے خود ایک اور مقام کے اوپر جو اصحاب الحدیث ہے اہل الحدیث ہے انہی کو ہی اہل سنہ والجماعت ذکر کیا. یعنی اہل الحدیث اور اہل سنہ والجماعت یہ دونوں لفظ جو ہیں بالکل مترادف, جس طرح پیچھے ایک سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ سنت اور جماعت محدثین کے ہاں مترادف المعنی ہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ خود اپنی دوسری کتاب مجموع الفتاوی, یہ جو سعودی عرب کا مطبوع ہے, چوتھی جلد کا 95 صفحہ ہے, اس میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَىٰ سَمَائِهِ وَكِتَابَتِهِ اور روایتِهِ, کہ ہم اہل حدیث سے مراد صرف وہ لوگ نہیں لیتے جو حدیث سنتے لکھتے اور اس کو بیان کرتے ہیں, بل نعنی بہم, بلکہ ہماری مراد یہ کل من کانا احق, ہر وہ شخص جو حق رکھتا ہے بحفظ ہی حدیث یاد کرنے کا, ومعرفت ہی اس کی پہچان کا, وفہم ہی ظاہرا و باطنا, اور ظاہری اور باطنی طور پر حدیث کو سمجھنے کا, واتباع ہی باطنا و ظاہرا, اور ظاہری اور باطنی طور پر حدیث کی پیروی کرنے والا. حدیث کے اوپر چلنے والے لوگ, حدیث سمجھنے والے, حدیث کا مفہوم دیکھنے والے لوگ, یہ سارے ہی اہل الحدیث ہیں. اور انہیں ہی امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد سوم کے 347 پر فرقہ ناجیہ سے تعبیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں بہذا یتبین, یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے, ان احق الناس بان تقول هي الفرقہ ناجیہ اہل الحدیث والسنۃ, کہ سب لوگوں میں سے زیادہ حق فرقہ ناجیہ ہونے کا اہل حدیث و سنہ ہے, حدیث اور سنت والے لوگ. الذین لیس لہم متبوع, جن کا کوئی متبوع ایسا شخص نہیں ہے جس کی وہ پیروی کریں, یتعصبون لہ, جس کے لیے وہ تعصب رکھتے ہوں, ہاں وہ کس کے پیروکار ہیں, الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی علیہ السلام کے سوا ان کا کوئی متبوع کوئی متاع مقتدا نہیں ہے, وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. تو اہل الحدیث والجماعت یا اہل سنہ والجماعت یہ مترادف المعنی ہے انشاءاللہ عزیز. یہ جو لفظ ہے آئندہ چونکہ اب درس کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, اگلے درس میں اس کی تفصیل ہم عرض کریں گے کہ اہل سنہ والجماعت اور اہل حدیث یہ مترادف المعنی ہے, اور بڑے بڑے آئمہ حدیث نے عقیدے کی کتابوں میں اہل سنہ والجماعت اور اہل حدیث دونوں کو یہ ایک ہی وجود کے دو نام ذکر کیے ہیں. یہ الگ بات ہے اس وقت اہل بدعہ نے لفظ اہل سنہ والجماعت کے اوپر خام خواہ کا قبضہ جما کر اپنے بدعات کو سنت کا نام دے دیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سنہ ہے, باقی لوگ جو ہے نا وہ گستاخ ہیں نعوذ باللہ. انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے درس میں کریں گے. اللہ مالک الملک ہمیں صحیح معنی میں کتاب اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. کیا کوسچن ہوں گے؟ ہاں جی, 15 منٹ کریں انشاءاللہ. 15 منٹ آپ کے لیے سوال جواب کے ہیں. جو آج سبق پڑا ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھیں. جی, ان ٹیکسٹ آف دی درس.
جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا. اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو. تو محترم بھائیوں, انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کی نشست ہے اب شروع ہو جاتی ہے, تو آپ اپنے سوالات ٹیکسٹ میسج کی صورت میں مجھے سینڈ کر سکتے ہیں, اور ہماری انشاءاللہ العزیز یہاں پہ ایڈمن حضرات ہیں وہ موجود ہیں, تو ایڈمن حضرات جو ہے وہ برائے مہربانی جو سسٹرز ہیں وہ بھی شیخ محترم سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی مائک پہ آنا چاہے تو مائک پہ آ کے بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں, اور جو بھائی دوست احباب سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ مائک بھی لے سکتے ہیں, اور ٹیکسٹ میسج کی صورت میں بھی اپنے سوالات سینڈ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی
ابو یمن, اس کے علاوہ کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی سوال کر سکتا ہوں؟
جی ابو یمان بھائی, آپ کے لیے مائک فری کیا دیتا ہوں, آپ سوال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ حسن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بارک اللہ فیک شیخ. میرا سوال عقیدے پہ ہی تھا لیکن اسماء و صفات کے حوالے سے, کہ ایک تو دو تین کوشچن تھے, انشاءاللہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ایک ایک کر کے پوچھوں گا اللہ نے چاہو تو. ایک پوچھنا یہ تھا کہ جو محسن ہے اللہ تعالیٰ کے, جو ایک نام مطلب کہ ہمارے یہاں بہت رائج ہے, اس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ مطلب کہ اس کی جو حدیث ہے وہ شیخ عثیمین کی کتاب تھی القواعد المسلح, اس میں انہوں نے بولا کہ اس کی روایت ان کو نہیں ملی, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کو, لیکن ان کی جو سند کے راوی ہیں وہ ان کو نہیں ملے. تو اس کے بارے میں ہم لوگ کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ المحسن اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ ایک سیکنڈ, میں مجھے کھولنی پڑے. ایک تبرانی کی جس روایت میں ان کا ذکر ہے المحسن, اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کے رجال پر مطلع نہیں ہو سکے, اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور رحمہ اللہ نے اسماء الحسنہ میں ذکر کیا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہو, یہ جو تبرانی کی روایت ہے, اور اسی طرح کا ایک جو اور نام ہے کہ الحفی, تو یہ اس کو کیا ہم لوگ اللہ کے اسماء میں لیں گے یا نہیں؟ بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی بھائی جان, یہ تبرانی کے حوالے سے جس روایت کا بھائی نے ذکر کیا ہے, ہمیں بھی اس کے رجال کا علم نہیں ہے, تلاش جاری ہے, انشاءاللہ اگر مل گئے تو ضرور ہم بتائیں گے. اور اسماء اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہی شمار کیے جانے چاہیے جو قرآن پاک سے یا سنت رسول حدیث صحیح حسن سے ملتے ہوں, جس کے نہ ملتے ہوں اس کو ترک کر دینا چاہیے. تو یہ حدیث انشاءاللہ ہم تلاش کریں گے, مزید اس کے رجال اگر ہمیں مل گئے تو ضرور خبر کریں گے. جی اور کون ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا کوشچن ذرا درس کے متعلق ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت اور رسالت کے بارے میں جو آپ نے حدیث پیش کی تھی, اور اس حوالے سے میرا پوچھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مسلمان اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم مبارک میں ان کی روح ڈال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس کا تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی کہ اس میں اس کا جو لوگوں نے جس طرح اس میں غلو کیا ہوا وہ کتنا سچ ہے, اور یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کی وضاحت تھوڑی فرما دے گا. جزاک اللہ خیر.
یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسلمان اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے اور آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے, تو یہ ہماری تحقیق میں تو روح لوٹانے والی روایت جو ہے یہ متکلم کی ہے, اس میں خاص طور پہ امام ابن عبد الحادی علیہ الرحمہ نے اسار ملمن کی فرد الاسبکی میں اس کی تردید کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب فرشتے پہنچاتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے, نام لے کر کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, یہ توضیح قرآن اور سنت میں کہیں بھی منقول نہیں ہوئی. تو جس طرح حدیث کے اندر وارد ہو گیا کہ ملائکہ زمین میں گھومتے اور میری طرف سے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں, تو یہ اسی پر ہم اسی طرح ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ اس کی کیفیت کسی بھی حدیث میں منقول نہیں ہے کہ وہ صلوات اور سلام کس طرح پہنچاتے ہیں, وہ نام لے کر بتاتے ہیں یا اور کوئی بات ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے جتنا حدیث میں آ گیا اس کے اوپر ایمان ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی. شیخ پچھلی نشست سے ایک سوال باقی رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ جب عقیدہ اور ایمان کا لفظ بیک وقت میں مقابلے میں استعمال ہو تو کیا عقیدے کو یہ سمجھا جائے گا کہ جو دل میں ایک اعتقاد رکھنا اور ایمان جو ہے مطلب کہ جو عقیدہ زبان سے اقرار اور عمل سے اس کی تصدیق کے ساتھ لیا جائے گا اگر وہ مقابلے میں استعمال ہو رہا ہو, اس کی وضاحت سنا دیں. جزاک اللہ خیر.
بھائی یہ تو بات بالکل ظاہر ہے کہ عقیدہ دل میں پختہ اعتقاد کو کہتے ہیں, اور جسے مقابلے میں استعمال ہو تو بعض دفعہ جس طرح اسلام اور ایمان مترادف المانا ہوتے ہیں تو بسا اوقات عقیدہ اور ایمان بھی مترادف المانا استعمال ہو جاتا ہے. تو ایمان بھی اصل میں تصدیق قلبی کو بھی کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے, اور اصطلاح شرع میں دیکھیں تو پھر ایمان جو ہے وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا دل میں اقرار اور زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق, اس کو ایمانیات اصطلاح میں, اور عمل بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ اصطلاح جب ہو تو اصطلاح میں اس طرح سمجھا جاتا ہے. تو اگر مترادف المان ہے تو اعتبار لغہ یہ ترادف بھی ان میں ہے, جس طرح اسلام اور ایمان میں ترادف بھی ہے اور وہ ان دونوں میں مغایرت بھی ہے, تو اسی طرح عقیدہ اور ایمان میں لغت کے اعتبار سے ترادف بھی ہے, اور اگر اصطلاحی شکل میں دیکھیں تو ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا مرکب سمجھا جائے گا, اور عقیدہ جو ہے یہ صرف پختہ دل میں جو ہے پکی بات بٹھا لینے کو کہا جائے گا. ابن داوود.
شیخ میرا سوال دوسرا بھی اسماء و صفات کے حوالے سے تھا اور اسی بک کے حوالے سے, جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسماء و صفات جو ہوتے ہیں توقیفی ہوتے ہیں, اور اس میں بھی شروع میں جب انہوں نے قواعد لکھے ہیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ وہ جو کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے اسماء و صفات ثابت ہوں. اس کے بعد لیکن نفی کی مثالوں میں وہ تیسری جو قاعدہ اس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ وہ صفات جن کا کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہ اثبات وارد ہے نہ نفی, ان میں لفظ جیسے جہد کی مثال دی جا سکتی ہے. اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر فرض کریں کہ جس چیز کا اثبات ثابت نہیں ہے تو ڈائریکٹ مطلب کہ ہم اس کو منع کر سکتے کہ یہ صفت اللہ کی نہیں ہے, تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیوں لکھا ہے کہ نہ اثبات وارد ہے نہ نفی وارد ہے, اور ان کو انہوں نے مثال دی کہ جہاد. اگر آپ اس کی تھوڑی سی مطلب کہ معنی کلیئر کر دیں کہ جہاد کس کو کہیں گے اور اس کی کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں, اور جیسے انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد ثابت کریں تو ہم جواب دیں گے کہ لفظ جہاد کا کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تو اثبات وارد ہے نہ نفی, اور اس کے بجائے وہ صفت ثابت کریں جو کتاب اللہ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جیسے اللہ کا عرش کے اوپر ہونا. تو جہاد کو ذرا سا واضح کر دیں. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله.
جهت کا اصل معنی تو سمت سائیڈ اور طرف ہے نا, تو اس لیے علماء علیہ السلام اس بات میں محتاط ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نفی و اثبات میں صرف وہ صفات ذکر کی جائیں جن کا خود اللہ نے ذکر کیا ہو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہو. اپنی طرف سے ہم کوئی لفظ ایسا اللہ کے لیے استعمال نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ذکر نہ کیا ہو. تو چونکہ لفظ جہت جو ہے, جہت کا معنی سمت ہوتا ہے, سائیڈ ہوتا ہے, کہ اللہ دائیں ہے, بائیں ہے, اوپر ہے, نیچے ہے. وجہ اس کی ہم جہت کا لفظ بولے چونکہ یہ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوا. اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے, تو ہم صرف وہی جواب دیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے جب سوال کیا صحیح مسلم کی حدیث اور نسائی میں ایک باندھی سے کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے, تو اس نے کہا اللہ فی السماء, اللہ آسمان میں. تو بجائے اس کے لفظ جہت بولنا یہ کہیں گے اللہ عرش کے اوپر ہے, اللہ آسمان کے اوپر ہے. تو آپ نے فرمایا تھا فاتحہ فرنا مومنا, اس کو آزاد کر دے, یہ ایمان والی ہے. تو جو کہ لفظ جہت کو اس لیے ہمارے ائمہ استعمال نہیں کرتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا استعمال کردہ نہیں ہے, تو سمت کے معنوں میں ہے. تو جب کوئی ایسا سوال کرے گا تو آپ وہ لفظ بولو جو کتاب میں, وہ یا تو اللہ آسمان کے اوپر ہے یا رحمان اللہ عرش استوا, اللہ عرش کے اوپر ہے. تو اس لیے احتیاط کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ مت اللہ کے لیے بولے جائیں جو کتاب سنت میں وارد نہیں ہوئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس اوکے ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرے ایک تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احناف جو پیش کرتے ہیں کہ آپ اگر کوئی شخص روزے اطہر پر درود پڑے تو وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, تو اس بارے میں جو حدیث وہ پیش کرتے ہیں کیا وہ اس کی سند پہ وہ صحیح ہے؟ تو ایک تو اس پر تھوڑی وضاحت فرما دیجئے. ایک شیخ صاحب, میرا ایک بھائی نے ایک سوال ہے کہ کیا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں جو بریلویت جو پھیلاتی ہے کہ انہوں کا عقیدہ کچھ اللہ کے عرش عظیم پہ مستوی ہونا, کچھ اس پر کچھ اعتراض وہ کر رہے ہیں, تو ایک تو کیا یہ صحیح بات صحیح ہے؟ اور یہ ایک جو شیخ صاحب جو دیوبندی کی کتاب ہے کلیات امدادیہ, تو اس میں میں نے ایک لفظ پڑھا یا مولا مشکل کشا, تو میں نے پھر ایک دیوبندی سے عالم سے یہ سوال کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رجوع, ہم حضرت علی سے علم کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں, تو کیا یہ عقیدہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے؟ اس پر تھوڑی وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں جی, میرے بھائی نے بھی جو سوال کیا اس کے اندر تین جز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر درود شریف پڑھیں وہ سنتے ہیں, اور جو دور سے پڑھا جائے وہ پہنچایا جاتا ہے. تو یہ روایت اس ضعیف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سلیمان بن مہران العامش جو ہیں ان کی تدلیس ہے, اور وہ ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اور محدثین کے ہاں جو شخص مدلس ہو تو اور سیدھے ان کے ساتھ جو نہ حدیث بیان کرے تو اس کی کمزور سمجھی جاتی ہے, تا وقت کہ وہ اپنے استاد سے سننے کی تصریح کرے, سنے تو اخبارانہ حدثنا وغیرہ کے لفظ بولے, تو یہ اس روایت میں موجود نہیں ہے. تو اس لیے یہ روایت تو صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات جو پوچھی کہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں جو بریلی حضرات کہتے ہیں کہ ان کا استواء علی العرش والا جو عقیدہ ہے یہ صحیح نہیں ہے, تو یہ بات بالکل غلط ہے. امام ابن تیمیہ کا ہمارے اسی کے اندر پاس آگے انشاءاللہ جا کر آئے گی. امام ابن تیمیہ کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین اور ائمہ حدیث کا ہے, بلکہ اس عقیدے کی تفصیل پر تو ائمہ نے بڑی بڑی کتب مرتب کی ہیں, جن میں خاص طور پر امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الالوغ للعلی الغفار یہ دو جلدوں میں مطبوع ہے, اور شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس کا اختصار کیا ہے جو ایک جلد میں تباہ ہوا, مختصر الالوغ. تو امام ابن تیمیہ کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ تابعین اور ائمہ حدیث کا ہے. ان لوگوں اس کے بارے میں جو تعبیرات باردہ سے کام لیا ہے, انشاءاللہ آگے جا کر جب سے باری تعالیٰ کے استواء والا عقیدہ، یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی جو نا وہ جسمیت یا تشریح وغیرہ کوئی چیز نہیں ثابت کرتا، جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ امام نے خود ان کی تردید فرمائی ہے. کیونکہ بریلوی حضرات خاص طور پہ جو زیارت قبور کا مسئلہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف زیارت کی قصد سے جانا اور یہاں سے سامان سفر باندھ کر کوچ کرنا، اس میں امام تیمیہ نے ان کی مخالفت کی، اور رد الاخنائی بھی ان کی کتاب اور رد البکری مکر ان کی جو کتب ہیں، اس وجہ سے چونکہ ان کی قبر پرستی بر زیادہ پڑتی ہے تو اس اعتبار سے یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. وغیرہ ابن تیمیہ کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ تابعین کا ہے، جس طرح بھی آپ نے العقیدہ واسطیہ کے شروع میں یہ دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو فرقہ ناجیہ کا اور وہ اہل سنہ والجماعہ کا ہے. تیسرا سوال جو کیا کہ کلیات امدادیہ میں جو لکھا ہے یا علی مشکل کشا کے واسطے، تو دیوبندی اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ علی کو مشکل کشا ہم اس معنی میں لیتے ہیں کہ علم کے اندر بڑے بڑے جو مسائل مشکل تھے وہ حضرت علی نے حل فرمائے، تو اس لیے وہ مشکل کشا ہے. بات یہ ہے کہ یہ مشکل کشا کی جو اصطلاح ہے یہ عرف عام میں عوام الناس کے اندر ایک شرکیہ عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے، تو ہمیں تو ایسے الفاظ بھی استعمال کرنے سے گریز کرنے چاہیے جو الفاظ جو ہیں شرکیہ عقیدے کی تائید کرتے ہوں. تو جب مشکل کشا صرف اللہ ہے، خود قرآن کے اندر یہ فسکلہ بر فلا کاشف لہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مشکل پہنچا دے، مصیبت پہنچا دے، فلا کاشف لہ، اس مشکل کو حل کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ مگر اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے تو پھر ایسے لفظ بولنا حضرت علی کے لیے کسی اور کے لیے تو یہ عقیدہ توحید کے اوپر زد پڑتی ہے. اس لیے وہ دوسری تعویل کر کے اپنے بزرگوں کو یہاں سے نکالنے کی جو کوشش کرتے ہیں، تو یہ تعویل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ عوام الناس میں لوگ یہ معنی نہیں قبول لیتے. دیکھا جاتا ہے کہ عرفان میں مشکل کشا کا لفظ کس معنی میں مستعمل ہے، تو عرفان میں وہ مصائب اور حل مشکلات میں پھارتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں عام یہ ڈرائیور حضرات گاڑی کی مین سکرین کے اوپر لکھا ہوتا ہے نادے علی ان مظہر اللہ جائب تجد عون اللہ کا فی المصائب، کہ علی کو آپ تم مشکل میں مدد پکارو تو علی کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر اور مشکلات میں سامنے حل کرنے والا پاؤ گے. تو ناد علی جو ہے وہ لوگوں کا کہنا بریلوی حضرات کا، دیوبندی حضرات کا، یہ شیعہ حضرات کا، دیوبندیوں کا یہ علی مشکل کشا کہنا اس کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اس سے اجتناب ہوگا. اور یہ تعبیر جو ہے نا یہ یہاں پر کام نہیں دیتی، کیونکہ عوام الناس یہ معنی قتم مراد نہیں لیتے جس معنی میں علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کیونکہ بریلوی حضرات کے جو عقائد ہیں وہی عقائد تقریباً ملتے جلتے دیوبندی اکابر علماء کے ہیں. تو ان میں عقائد کے لحاظ سے پیچھے جائیں تو حجی امداد اللہ سے اوپر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ حجی امداد اللہ ایک ایسے ہیں جو دیوبندیوں کا بھی پیر ہے اور بریلویوں کا بھی پیر ہے، اور انہوں نے دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے فیصلہ ہفت مسئلہ ایک کتاب بھی لکھی تھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی. شیخ صاحب آج کے درس میں ماشاءاللہ بہت سے روافض کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی مل گیا، خصوصاً جو ان کا اعتراض ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ مذکر کے صیغے استعمال ہوئے اور یہ امہات المومنین پر لاگو نہیں ہوتی آیت، تو اس کا آپ نے جواب دے دیا. میرا سوال اسی سے متصل ہے، وہ یہ کہ اس کا ہم پھر نحوی جواب کیا دیں گے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ مؤنث پر ہوتا ہے، تو اس کی تھوڑی تشریح فرمائیے گا کہ اس کا نحوی جواب کیا ہوگا. اور اسی سے متصل ایک اور میرا سوال کہ شیعہ کے جو آئمہ ہیں، جیسے آج آپ نے کچھ ذکر کیا، کیا ان میں سے کچھ آئمہ جو ہیں ان کے بھی عقیدے بگڑے ہوئے تھے، یا انہوں نے صرف ان پاک باز شخصیات کو پک کیا اور اس کے اوپر اپنے عقائد کو چسپاں کر دیا؟ اس کی آپ کی کیا تحقیق؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان، یہ جو لفظ اہل ہے نا، اصل میں عربی زبان کے اندر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے جو ہے نا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مراد اس سے مونس ہوتی ہے. تو یہ عربی زبان میں اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، میں آپ کو عام فا مثال دیتا ہوں. مثلاً حائز، ہا علی ہزار زواد، الحائز لفظ مذکر ہے لیکن اس کا اطلاق مونس کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ مرد کو حیض کبھی نہیں آتا، اسی طرح جو ہے اور حامل کا لفظ ہے. اب حیض کا عام طور پر اطلاق جو ہے یہ مرد کے اوپر سیدھا حامل مذکر ہے, لیکن حمل عورت کو ہی ہوتا ہے, مرد کو نہیں ہوتا. عربی زبان میں اس کے عربی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ لفظ مذکر ہے لیکن استعمال وہ مونس کے لیے ہوتا ہے. تو ایسی عربی زبان میں لفظ اہل جو ہے اس کا اطلاق بیوی کے اوپر ہوتا ہے, لیکن لفظی اعتبار سے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا, چونکہ وہ شیعہ قائد کا آپ نے سوال کر لیا. جس طرح وہ تو آیت تطہیر ہے نا, یہ لوگ آیت تطہیر پڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں جس طرح آل بیت میں گلی کو داخل کیا تو ساتھ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آل بیت معصوم عن الخطا ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے ان کی تطہیر فرما دی ہے. تو میں آپ کو ایک آیت کی طرف توجہ دلاتا ہوں, یہ سورۃ الانفال کے اندر, سورہ انفال کی 11 نمبر آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کے حوالے سے یہ ایک آیت بیان فرمائی کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو ہے نا وہ تطہیر کا ارادہ کیا ہے اور تم سے نجاست کی پاکیزگی کا ارادہ کیا ہے. تو وہاں دو چیزیں ہیں, یہاں پر اللہ کہتا ہے وہ وقت یاد کرو جب تمہیں اونگ کی صورت میں جو اونگ تمہیں ڈھانپ رہی تھی امن کے لیے اللہ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا. اب کیوں اللہ نے اتارا؟ چار اللہ تعالیٰ نے آگے بدری صحابہ کے لیے چیزیں بیان کی. فرمایا لیطہرکم بہ, ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری جو ہے وہ طہارت کرے گا, تو طہارت ایک مقصد. دوسرا فرمایا ویذہب عنکم رجز الشیطان, شیطان کی پلیدی جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک تم سے دور کر دے گا. تیسری بات ولیربط علی قلوبکم, تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر ڈالے. اور چوتھی بات ویثبت بالاقدام, تمہارے قدم جو اللہ تعالیٰ ان کو مضبوطی عطا فرمائے, ثابت قدمی عطا کرے. اس آیت کریمہ میں تھا لیذہب عنکم رجز اہل البیت, ایک رجز کی دوری اور ایک تطہیر. یہاں پر اللہ نے تطہیر بھی فرمائی لیطہرکم بہ, اور یذوان کوری رجز الشیطان بھی کہا. دو زائد صفتہ بیان کی, اور بلیر بتا علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. تو اگر وہاں پر دو صفتیں بیان ہونے کی وجہ سے آپ حضرت علی اور ان کے خانوادے کو معصوم الخطا بناتے ہیں, یہاں پر وہ دو صفتیں بھی موجود ہیں اور ان سے دو سے زائد ارباط قلب اور اثبات قدم. تو یہ تثبیت قدم بھی اللہ تعالیٰ نے دو زائد صفتیں بیان فرمائی. تو جن میں چار صفتیں موجود ہیں, کیا ان کو معصوم الخطا ماننے کو تیار ہو؟ تو اسی طرح یہ جو آپ نے سوال کیا کہ شیعہ حضرات کے جو آئمہ ہے کیا ان کے عقائد میں بگاڑ تھا, تو یاد رکھیے گا کہ حضرت علی, حسن, حسین, محمد علی زین العابدین, محمد باقر اور جعفر صادق, یہ آئمہ اہل سنت شمار ہوتے ہیں, اور ان لوگوں نے ان آئمہ کے ذمہ باتیں منسوخ کر کے بہت ساری لگائی ہیں. واحد یہ شیعہ مذہب ہے جس کے اندر جو ہے نا جھوٹ کئی شکلوں میں جائز ہے, بلکہ یہ حق بات کو چھپانا ان کے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ میرے پاس اصول کافی ہے, اصول کافی کے اندر ان کی امام جعفر صادق منسوخ کر کے ایک روایت لکھی ہے, کہتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا انکم علی دین من کتمہ عزہ اللہ, تم ایک ایسے دین پر ہو جو آدمی اس دین کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا, اور من اذاعہ جو اس کو شائع کرے گا عام کرے گا اذلہ اللہ, اللہ اس کو ذلیل کرے گا. تو ان کے نزدیک دین جو ہے وہ چھپانے والا جو ہے وہ عزت پاتا ہے, اور دین ظاہر کرنے والا جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, جس سے یہ روایت منسوب کیا آئمہ کی طرف. اور بلکہ کہتے ہیں کہ 9 حصے دین کے تقیہ ہے, 10 حصے کا اظہار ہے. تو بہرحال ان کا یہ واحد مذہب ایسا ہے جس میں کئی لحاظ سے جھوٹ کو روا رکھا گیا, چونکہ یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے, کبھی کوئی یہ موضوع ہوا تو میں شیعہ حضرات کی کتب سے انشاءاللہ بعد دلائل یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اس دن بھی میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اس لیے میں نے کہا قرآن کے بارے میں پہلے یہ طے کر لیں بھائی قرآن جو آپ لوگ جس سے دلیل دیں گے اس کے اوپر ایمان ہے بھی تو نہیں, کیونکہ اس سے ان کی بہت جان نکلتی ہے. ان کے شروع سے لے کر امام جعفر صادق سے نیچے آ کر جو ان کے اماموں کے شاگرد ہیں, جن میں ابراہیم قمی جو ہے ان کے 8 امام کا جو ہے نا, یہ امام رضا کا شاگرد ہے, اس کا باپ اوپر اسی طرح شگرد ہے ان کا, یا یہ ابراہیم قمی گیارہویں امام حسن عسکری کا شگرد ہے, اس کا باپ ان کے آٹھویں امام رضا کا شگرد ہے, تو وہ سارے تعریف قرآن کے قائل ہیں. مجلسی تک آ کر سارے بن نوعان ٹوٹل ان کے محدثین, چار یہ اپنے محدثوں کے نام لیتے ہیں لیکن وہ بھی تقیہ کیے ہوئے ہیں, اس کے ادلہ بھی ہمارے پاس انہی کی کتابوں کے موجود ہیں. تو بہرحال یہ اس لیے میں کہتا ہوں ان سے جب بھی بات ہو پہلے یہ طے کرو کہ جب اس قرآن سے ہی آپ جو ہے انحراف کرتے ہیں تو دلیل آپ نے کہاں سے دینی, مذہب آپ کا کدھر چلا گیا. اسی لیے امام ابن حزم علیہ رحمہ سے جس وقت بات پوچھی گئی کہ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا کہ بائبل تمہاری محرف ہے, انہوں نے کہا قرآن بھی آپ کا محرف ہے, انہوں نے کہا دلیل پیش کرو, انہوں نے جعفری کے حوالے شروع کر دیے عیسائیوں نے پڑھنے. تو امام ابن تیمیہ ابن حزم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ان کے دلائل مات پیش کرو, الفصل ان کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا کہ انام نہیں سبل یہ تو مسلمین میں سے نہیں ہے, آپ کسی مسلم کی کتاب کا ہم کے قائل ہیں, اور شروع سے لے کر آخر تک سارے محدثین کے جو ہے باقاعدہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے ان سے جب بھی بات ہو پہلے یہ بنیادی نقطہ طے کرو کہ دلیل دینی کہاں سے ہے, جب ادلہ جہاں سے پیش کی ماخذ اور مصادر ہی محفوظ نہیں ان کے ہاں, تو پھر کہاں سے مسئلہ پیش ہوگا. جی کیا سوال ہے؟ جی ہاں پوچھیں. لاک آن مائک. کیا کہتا ہے یہ بھائی, ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے؟ صحیح عمر وان بھائی, ابن یزید بھائی, اس کا بس آخری سوال ہوگا, پونا ایک ہو گیا, سو پڑھانا ہوتا ہے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. جی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے اس پہ. اچھا جی یہ سوال کا دو سوال ہیں, جواب دیتے ہیں بس ختم کروں گی. یہ بھائی جان ایک جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دنیا میں جو گرمی بڑھ رہی ہے اور سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ گیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور تو یہ قیامت کے علامات میں تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ گرمی بڑھ جائے تو قیامت کی نشانی ہے, یہ تو ماحول کا اثر ہے. علامات قیامت میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا امام اسلام نے ذکر کیا ہے, تو یہ گرمی بڑھنے سے یہ اثر نہیں ہے کہ گرمی تو عرب میں بڑی مشہور تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, تو اس لیے عرب کے علاقے میں جہاں شدید صحرا اور گرمی بڑھتی ہے تو اس کو گرمی بڑھنے کو اس سے تعبیر کبھی نہیں کیا گیا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ شیعہ راز سے کے بارے میں نے جو مسئلہ بتایا ہے, تو بعض شیعہ جو ہیں وہ فلسطین میں سے حزب اللہ لڑ رہے ہیں یا اس سے بھی لڑ رہے ہیں, تو شیعہ رات کا اس طرح ان میدانوں میں لڑنا یہ کوئی ضروری نہیں کہا جائے کہ یہ اسلام کی خاطر ہی لڑ رہے ہیں. وہ اپنے جو ہے نا جس طرح یہودی اور عیسائیوں کی بھی آپس میں جنگیں رہی ہیں, اور اس طرح باطل مذہب لوگ بھی جو ہیں وہ دوسرے کفار کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, تو لڑائی کرنا اور اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کوئی پختہ اسلام کے اوپر قائل ہیں. تو اسلام اصل دیکھا جائے گا کتاب اور سنت جو ہے وہ اس کے احکامات ان کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو کتاب اور سنت کے بڑی اہم بنیادیں بالخصوص اس طرح میں نے قرآن کے حوالے سے بات کی, اور اسی طرح وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا ان کے بارے میں تبرہ بازی سے کام لیتے ہیں, تو یہ تو ایک پوری سازش ہے اور سازشی ایک ٹولہ ہے, اس کے متعلق انشاء اللہ تعالیٰ میں اپنے کسی خصوصی درس میں تفصیل سے پیش کروں گا. تو اس سے یہ مت سمجھے گا کہ اگر یہ یہود سے یا ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے لڑتے ہیں اور خطوں کے لیے یا اس طرح, اور جو ان کا اماموں کا نقطہ نظر ہے اس کی خاطر. ورنہ تو ان کے پاس چلے تو یہ سب سے پہلے بیت اللہ کے اوپر قبضہ کریں, اور یا پھر مسجد نبوی جو ہے اس کے اوپر حملہ کر کے وہاں پر صحابہ کرام کے متعلق جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی نعشوں کو نکالا جائے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے, تو یہ اس سے باز نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ فرقوں سے محفوظ فرمائے. باقی پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات ہوگی, کیونکہ ٹائم بہت ہو رہا ہے, پونا ایک ہو گیا ہے بلکہ پونے دو میرے ٹائم کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ فرقوں سے محفوظ فرمائے, اور اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قائم و دائم رکھے. آخر دعوانا